اس سے قبل کہ میں آج کی رسوع کا آغاز کروں، کل سے مربوط کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو، کہ کل یہ منظر پیش کیا گیا کہ وہ ہستیاں کہ جو علل آفرینش افلاک ہیں، ان کی زندگی کی سادگی اور وہ عظمتیں ایسی ہیں کہ ایک کنیز کہ جو آتی ہے تو ایک مرتبہ اس طرح سے اپنے آپ کو اہل بیت کے رنگ میں رنگ لیتی ہے کہ پھر اب اس کا اوڑھنا بچھونا سوائے قرآن کے کوئی اور چیز نہیں. پھر وہ ہمدم فاطمہ بھی ہے، ہمدم زینب بھی ہے، یعنی جناب فضا. اور یہ وہ ہستیاں کہ جب حکم خدا آ جائے، جو بہت اہم پیغام ہے اہل بیت کا، کہ جب حکم خدا آ جائے، ہاں ثابت ہو جائے کہ یہی حکم خدا، ایسا نہیں کہ پمفلیٹ میں لکھا ہوا آ گیا، ایسا نہیں کہ کسی نے مجھ جیسے ایک حقیر طالب علم نے کہہ دیا، نہیں، کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ حکم خدا ہے. اور جب کنفرم ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے، حکم شریعت ہے، تو اب اہل بیت کا یہ اہم ترین پیغام ہے کہ پھر اپنی مرضی کو نہ دیکھو، پھر رب کی مرضی کو مقدم کرو. یہ ایک طریقہ اہل بیت، جو رنگ اہل بیت میں رنگ گیا تو اس کا انداز بھی یہی ہوگا، پھر وہ اعتراض نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا، اطاعت کرے گا. ایک ابتدا میں فقط میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں اس لیے شروع میں یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ جو کل کے مومنین ہیں وہ اپنے ٹائم پر آ جائیں، اور پھر جو ان کا ٹائم ہے اس سے مستفید ہوں، اگرچہ کہ میں قابل استفادہ نہیں ہوں، اس سے بہت پائن ہوں، بہت پست. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے، سرداران مشرکین آئے، بلکہ شرفاء مشرکین آئے، اس لیے کہ سرداروں نے تو بہرحال بائیکاٹ کر رکھا، لیکن جو اشراف مدینہ، مکے کی بات میں نہیں کر رہا، وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے لال، ہمارے ہاں شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی ہمارے گھر شادی میں بھیجیں اور ہمیں عزت عطا کریں. رسول خدا نے شہزادی سے کہا، شہزادی نے کچھ دیر سر جھکا کے سوچا اور پھر فرمایا، بابا ضرور جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے بلانا نہیں چاہتے، یہ در حقیقت ان امیر زادیوں کے درمیان مجھ کو بلا کر آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، آپ کا استہزاء کرنا چاہتے ہیں. بابا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن میرا مذاق اڑا کے در حقیقت وہ آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں جو فاطمہ کو برداشت نہیں، اس لیے کہ فاطمہ کا لباس میں نے کل ہی اشارہ کر دیا کس قسم کا ہے، اور وہ جو اشراف زادیاں آنے والی ہیں ان کے لباس کس قسم کے ہوں گے. رسول نے فرمایا بالکل ٹھیک، ادھر رسول نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ادھر جناب جبرائیل آئے اور فرمایا کہ خدا کا حکم ہے کہ کل فاطمہ کو جانا ہوگا. اتنا سنا، سلمنا و آمنا، یہ وہ منزل اطاعت ہے. اور سنیے گا یہاں پر پیغام فاطمہ، جب رسول نے فاطمہ کو کہا کہ بیٹی خدا کا یہ حکم ہے تمہیں جانا ہوگا، مصلحت پروردگار ہے تمہیں جانا ہوگا، تو شہزادی نے کہا کہ اگر حکم پروردگار ہے تو حکم پروردگار سوائے رحمت کے کچھ اور نہیں ہوتا. یہ ہے، یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ حکم خدا جو ہوتا ہے وہ زحمت نہیں ہوتا، سوائے رحمت کے کچھ اور نہیں ہوتا. ہماری زندگیاں کیا ہیں، اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ ایک ایک حکم کی میں وضاحت کروں. آپ جانتے ہیں ہمارے لیے حکم خدا مصیبت، اور شہزادی فرما دیے کہ حکم خدا باعث رحمت ہوتا ہے. کس طریقے سے بھی دیکھیے، شہزادی اپنے اسی انداز سے کے ساتھ، وہی بوسیدہ لباس، وہی پیوند لگی چادر، ابھی حجرے سے نکلی، صحن میں چند قدم چلی، ادھر آسمان کے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں پروں کو پھیلا کر دعا کرتے، پروردگارہ تیرے آخری نبی کی بیٹی جا رہی، اور وہاں سازش یہ تیار کی گئی ہے کہ اس کی توہین، اس کا مذاق اڑایا جائے گا. پروردگارہ تجھے تیری کبریائی اور جلالت کا واسطہ، فاطمہ کی عزت کو بھی محفوظ رکھ، اس کے بابا کی عزت کو بھی محفوظ رکھ. بس ایک مرتبہ تین چار قدم اپنے صحن میں چلی ہیں، ہزاروں حوریں آسمان سے آتی اور یہ ہزاروں حوریں جناب سیدہ کو گھیر لیتی ہیں، اور اس کے بعد جب بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہیں تو ایسا لباس ہے اور ایسا عطر ہے. مجھے پتا ہے یہاں پر بہت سے بے وقوف، معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، بعض بے وقوف فقہ سے چاہت رکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ہر مجلس میں، اور میں خود بہت بڑا دعوے دار تو نہیں ہوں لیکن کوشش کرنے والا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے فقہی مسائل کو پھیلایا جائے، لیکن انداز سمجھنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا ذرا سوچ سمجھ کے. مجھے پتا میں نے بھی کیا کہا کہ شہزادی نے بہترین لباس پہنا، جنت کا لباس، سندس اور انتہائی خوشبویات عطر جنت، کہ مشرق اور مغرب میں اس کی خوشبو پھیل جائے. ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا شخص اعتراض کرے کہ بھائی وہ فقہی مسئلہ ہے کہ خاتون جو ہے گھر سے ایسا خوشبو لگا کے نہ نکلے کہ جو نامحرموں تک پہنچے، یہ مسئلہ ہے اور یہ فیکٹ ہے. اور اگر ایک عورت اس اعتبار سے یہ عطر لگاتی ہے، بھڑکیلا لباس پہنتی ہے، اپنے پائنچے تبلیغی جماعت کی طرح اٹھاتی ہے، یاد رکھیے نامحرم کو دکھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر ایک سلائی بھی آنکھوں میں لگاتی ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ. اب اسی قسم کا آدمی اور حق رکھتا ہے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے خود ہی توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ اگر نیت نہ بھی ہو لیکن پتہ ہے نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو جائے گی تو وہ خوشبو نہ لگائے، مکروہ ہے. اور آپ فرما رہے ہیں شہزادی کائنات اس طریقے سے نکلی کہ خوشبو اتنی زیادہ آ گیا نا سوال یہ. تو پہلے ہی سے دفع وہم کے لیے میں یہ کہہ دوں، یاد رکھیے ہر چیز کو اس طریقے سے اپلائی نہ کریں. سوال اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے، میں ابھی سے جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ یاد رکھیے یہ جنت کی خوشبو ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جنت کی خوشبو ہے، دنیا کے پرفیوم نہیں ہے. اور جنت کی خوشبو کی ایک کیفیت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی. تو شہزادی معطر ہو کے نکل رہی ہیں، لیکن یہ خوشبو یا علی سونگھ سکتے ہیں، یا رسول خدا سونگھ سکتے ہیں، یا حسنین سونگھ سکتے ہیں، نامحرم قریب بھی کھڑے ہو نہیں سونگھ سکتے. اور پھر چلی، اب یہ ہزاروں حوروں کے ساتھ شہزادی چلی اس گھر کی طرف کے جہاں بلایا گیا تھا، اور وہاں لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، خواتین کا بہرحال اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہیں، جانتے ہیں کہ بہت باحجاب ہیں، لہذا پورشن الگ کیا ہوا. یہاں سید زادیاں جو ہیں وہ میں کیا بیان کروں کہ اس طریقے سے بیٹھی ہوتی، تو پورشن الگ رکھا ہے ان مشرکین اور کفار، مرد الگ بیٹھے ہیں، خواتین الگ بیٹھے. شہزادی داخل ہوئی، اور جب داخل ہوئی اور اب وہ عطر، اس لیے کہ خواتین ہیں، اور وہ لباس، اور اس میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا کہ شہزادی فقط مظہر کمال پروردگار نہیں، مظہر جلال پروردگار بھی ہے. اس انداز میں شہزادی داخل ہوئی کہ حوروں نے گھیرا ہوا ہے، اور حوروں نے بھی ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اب جتنی بھی مشرق خواتین بیٹھی ہیں سب کو حوریں دکھائی دے رہی ہیں، اور حوریں گھیرے میں لیے ہوئے شہزادی کو اس کمرے میں لے کر آئیں، لیکن اس انداز میں کہ ساری عورتوں نے دیکھا شہزادی کے قدم مبارک زمین پر نہیں ہیں، آسمان میں گویا پرواز کرتی ہوئی شہزادی آئیں اور اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئی. یہ جو منظر دیکھا، وہ لباس، وہ خوشبو، وہ نور، اور یہ آنے کا انداز، وہ ہزاروں حوریں، جتنی خواتین تھیں سب بے ہوش ہو گئی، اور جب بے ہوش ہوئی انہی کے ساتھ دلہن بھی بے ہوش ہو گئی. سب کو ہوش آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، دلہن کو ہوش نہیں آیا، دیکھا تو دلہن مر گئی، وہ جو خوشی کی محفل تھی مچھی سے اذا میں تبدیل ہو گئی، دلہن کی ماں رو رہی ہے، دلہن کی بہنیں رو رہی ہیں، ارے ابھی ابھی دلہن بنی ہے اور مر گئی، اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی؟ اب کہہ تو کوئی نہیں رہا، لیکن یہاں پر ہماری جو خواتین کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے بچہ نہیں ہو رہا، یہ منحوس آئی ہے، اس کی نحوست ہے، شادی کے دوسرے دن شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتظار ہو گیا، کھا گئی اپنے میاں کو، یہ سب بیکار کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا نا، جہالت کا وہ گدھا جب تک نہیں ہٹایا جائے گا یہ ساری پریشانیاں آتی رہیں گی۔ خیر، تو کہا کسی نے جلال فاطمہ دیکھ چکی ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن فاطمہ کو احساس ہے۔ دیکھیے، یہ اہل بیت کا انداز ہے، خدا کی قسم یاد رکھیے گا کہ ادھر فاطمہ کا یہ معجزہ سامنے آیا اور اب فاطمہ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں نا، ادھر معجزہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، چاہے بعل فاطمہ علی بن ابی طالب ہو، چاہے فاطمہ زہرا ہو، دو رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں کیا کہا؟ الہی بحق عظمتک و جلالتک و رحمتک و بحق حرمت محمد و بحق حرمت علی، خداوندہ تجھے تیرے جلال کا واسطہ، رحمت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ اور حرمت محمد کا واسطہ، حرمت علی کا واسطہ، دعا کیا مانگ رہی ہے؟ مجھے شرمندگی سے نجات دلا۔ ادھر فاطمہ کی دعا ختم ہوئی، ادھر شہزادی، ادھر وہ دلہن جو ہے وہ ہوش میں آتی، اور ادھر وہ ہوش میں آئی، نہ معلوم اس نے بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھا کہ صرف ہوش میں نہیں آئی، باعقل بھی ہو گئی۔ اس لیے کہ ادھر ہوش میں آئی، سب سے پہلے دوڑ کے گئی ہے اور شہزادی کے قدموں میں گر کے کہا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علی ابی کا، ابی کے رسول اللہ، آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے بابا رسول خدا پر بھی سلام ہو، اور دوسرا جملہ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، توحید کا کلمہ پڑھا، رسالت کا کلمہ پڑھا، اور ایک مرتبہ مسلمان ہو گئی، اور صرف یہ نہیں، 700 مرد و زن اس محفل میں آئے ہوئے، 700 افراد اس معجزے کو دیکھ کر، اس معجزے کو سن کر اسی مقام پر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں، محمد والے محمد، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے تفصیل میں آئیں تھوڑا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، درود پڑھتے رہے محمد والے محمد۔ فاطمہ بنا کہ جب حکم خدا کو رحمت سمجھ کر عمل کرو گے تو 700 مشرکین مسلمان بن جائیں۔ اور جس وقت رسول تک یہ بات پہنچی، رسول خدا نے تو جملہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، جو کچھ ہوا ہے فاطمہ کی شان اور عظمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، کی تقریر میں اگر آپ کو یاد ہو یا کسی تقریر میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جو آپ سنتے رہتے ہیں، فاطمہ تو بواتم منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یا بعض علماء کے اعتبار سے فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا، من اغضبہ اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن اغضبنی اغضب اللہ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی غضب فاطمہ لنک ہو رہا ہے غضب پروردگار سے، رضائے فاطمہ لنک ہو رہا ہے رضائے پروردگار سے. اگر اللہ کی رضا دیکھنی ہے تو فاطمہ کو دیکھو، اگر اللہ کا غضب دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے عصمت اہل بیت پر عموماً، اور یہ حدیث عصمت فاطمہ پر بڑی آسان اور عمدہ دلیل. ایک اور دلیل جو عمومی دلیل ہے تمام اہل بیت کے لیے، بہت سنا ہے آپ حدیث ثقل ہیں، الفاظ سے آپ واقف ہیں. آخری اس کا پورشن کیا ہے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، متمسک جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں تم جاؤ، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، جب تک ان سے متمسک رہو گے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کبھی گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصوم ہے. ٹھیک ہے نا، میں کسی صحابی کے بارے میں رسول خدا نے نہیں فرمایا، اور جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ میں نے پہلے بیان کیا، امیر شام کے بعد جو شام میں حدیثوں کے کارخانے کھلے یہ سب اس کی پیداوار ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج میں کہنا کیا چاہتا ہوں، عصمت، بہت سارے سوالات بھی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہیں. کچھ باتیں شہزادی کی عصمت کے بارے میں کریں، اور وہ اس انداز میں عصمت کہا جاتا ہے جو چیز محفوظ رہے، اسے کہا جاتا ہے، یعنی عصمت جو چیز، اب میں آسان الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو چیز محفوظ رہے. لیکن عقائد میں جو آدمی محفوظ ہو جائے اسے معصوم نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ کہ جسے خدا محفوظ رکھے اسے کہا جائے گا معصوم. یعنی جس نے اپنے آپ کو خود بچا لیا وہ ہوا محفوظ، اور جس کو خدا نے بچا لیا وہ ہے معصوم. مزاج عصمت یہ ہوتا کہ عصمت میں کبھی انکار نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عصمت، ابھی آپ نے سنا، عطائی ہے، اکتسابی نہیں. توجہ کیجیے گا، میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے شاید یہ اردو کے الفاظ کلن ہی میری تقاریر کے آج کل مشکل ہو رہے ہوں محسوس، لیکن بہرحال تھوڑی بہت عادت تو ڈالیں نا. کب تک وہ میں چھوٹے چھوٹے قصے سنا کر آپ کو جو ہے سادی سادی باتیں کر کے تو اپنے آپ کو باہر حال. تو عصمت میں غرور اور تکبر اور اکڑ نہیں ہوتی جہاں عصمت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصمت عطائی ہے، اکتسابی نہیں ہے. وہ چیز جو انسان خود حاصل کرے وہاں تکبر آ سکتا، بھائی میں نے بنایا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی عبادت کی ہے تو اس مرتبے پر پہنچا. لیکن جہاں پر عصمت ہوتی ہے، جیسے جیسے مرتبہ عصمت بلند ہوتا جاتا ہے انکسار خضوع و خشوع اتنا ہی زیادہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر عصمت واقعی تھی، جب حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدو، سب نے سجدہ کیا، اس لیے کہ عصمت واقعی تھی. اور جہاں پر عصمت واقعی نہیں تھی، محفل میں دربار میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو گیا تھا، سمجھ رہا تھا کہ معصوم جیسا ہو گیا، ابا واستکبر، تو اس نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، اس لیے کہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میری محنت ہے. اور پھر بہت اہم جملہ ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، درمیان درمیان سے کچھ الفاظ آیتوں کے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے عربی میں یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، مقام استعمال تھا، وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سواد سے سوارا کا مطلب کیا ہے کہ ابھی پانی تھا، ابھی شربت ہو گیا تو کہیں گے سوارا، یعنی ابھی تک پانی تھا اور ابھی شربت ہو گیا، اس سے پہلے شربت نہیں تھا. نہیں، مثال اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی پانی تھا اور ابھی نجس ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے نجس نہیں تھا، تو یہاں پر کہیں گے سارا، یہ نجس ہو گیا یعنی پہلے نجس نہیں تھا. لیکن اگر کہا جائے کان تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت پہلے سے یہ کافر تھا، کفر چھپا ہوا تھا. جب حجت خدا آئی دربار میں بیٹھنے سے سمجھا، محفل میں بیٹھنے سے سمجھا کہ میں بڑا مخلص ہوں، لیکن جب حجت خدا کو سجدہ کرنے کا موقع آیا وہ پرانا کانا من الکافرین، یہ بڑا پرانا کافر تھا، یہ نفاق امٹ کے آ گیا. تو محفل میں بیٹھ کر سمجھتے تھے، گھٹنے جوڑ کر بیٹھ کر سمجھتے تھے کہ ہم ساتھ ہو گئے، ہم ان جیسے ہو گئے. حجت خدا کی بیعت کا مرحلہ آیا، چھپا ہوا نفاق آیا. ایک گروپ پڑھ دیں، وہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ عصمت، عصمت وہ مرتبہ ہے کہ جو عطا ہوتا ہے خدا سے، وہ کوالٹی ہے جو خدا دیتا. صحیح، خود تحصیل نہیں کی جاتی. دوسری بات، عصمت میں کسی بھی مقام پر جو معصوم ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، جو معصوم ہوتا ہے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر، اس میں خطا نہیں ہوتی، اس میں نقص نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو معصوم ہے پہلے گناہگار تھا، تو یہ مزاج عصمت کے خلاف ہے. اس لیے کہ عصمت تحصیلی نہیں ہے، تحصیل وہاں پر ہوتی ہے کہ پہلے کچھ نہ ہو. مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے. بھائی ایک چیز حاصل کب کی جاتی ہے؟ جب وہ چیز نہ ہو. تو جب احتمال گناہ ہوگا تو احتساب کیا جائے گا، تو تحصیل کی جائے گی. لیکن جب عصمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اول و آخر کہیں بھی احتمال گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ مزاج عصمت یہ بن رہا ہے، تو جہاں پر عصمت ہوگی نہ اول میں خطا نہ آخر میں خطا. اور اب کچھ باتیں کر لیں، اور ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے اور آ سکتا ہے اور کیا لوگوں نے، کہ بھائی اس میں آخر کیا کمال تھا، انہیں معصوم بنا دیا. اچھا اس بات کو صرف اہل بیت کے اعتبار سے نہ سنیے گا، اعتراض اٹھے گا تو انبیاء تک بات جائے گی، اعتراض اٹھے گا تو عیسیٰ و موسیٰ و نوح اور تمام انبیاء آ جائیں گے، جو جو معصوم. تو اعتراض یہ اٹھا کہ بھائی انہیں معصوم بنا دیا گیا، خدا نے عصمت دے دی، تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ ہم کو اگر دے دیتے. توجہ ہے نا آپ کی، نوجوان یہ سوال کر لیں، توجہ سے سنیے گا برائے مہربانی، ضائع نہ ہو میری بات. کہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ان کو اگر عصمت مل گئی تبھی تو یہ اتنے زیادہ بازمت ہو گئے نا، اگر ہمیں عصمت مل جاتی تو ہم بھی بہت اوپر نکل جاتے، اس میں ان کا کیا کمال. اور کسی نے آگے بڑھ کے بڑی بےہودہ بات کر دی کہ بھائی خدا نے جو کام اہل بیت سے لیا وہ کام معاذ اللہ مچھر سے بھی لے سکتا تھا. توجہ ہے نا آپ کی، خدا نے بھائی عصمت دے دی، توجہ رکھیے گا، خدا نے، خدا ہر چیز پر قادر ہے. جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو عصمت دے کر جو کام اہل بیت سے لے سکتا ہے معاذ اللہ، وہی کام مچھر سے لے سکتا ہے. کہنے والے نے کہا، تو بات یہ ہے کہ عصمت جو خدا نے دی ہے اگر ہم کو مل جاتی تو ہم بھی ایسے ہو جاتے. نہیں، اسی لیے آپ کو معصوم نہیں بنایا، اس لیے کہ جہاں پر عصمت ہوتی ہے وہاں پر خدا پر اعتماد ہوتا ہے. اگر آپ کو معصوم بنا دیتے تو ایسے کو معصوم بنانے کا فائدہ کیا کہ جس کے مزاج میں خدا ہی پر اعتماد نہ ہو، لہذا اس لیے آپ کو معصوم نہ بنایا. اور یاد رکھیے، اگر وہ کام جو خدا اہل بیت سے لے سکتا ہے مچھر سے بھی لے سکتا ہے معاذ اللہ، تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، برا مت مانیے گا، کہ جو کام آپ کی ولادت کے لیے خدا نے آپ کے ماں باپ سے لیا ہے، میں جملہ مکمل نہیں کر سکتا، کسی نجس حیوان سے بھی لے سکتا تھا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو اب عصمت خدا نے ان کو دی، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ ہاں، اس لیے کہ یہ عصمت کے اہل تھے، لہذا خدا نے ان کو عصمت دی. نہیں، میں آیت اللہ ہے، جواد تبریزی علیہ الرحمہ کا جواب الانوار العقائدیہ نام کی کتاب سے بیان کرتا ہوں کہ آغائے جواد تبریزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب یہی سوال ان کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یاد رکھو خدا کو معلوم تھا کہ یہ انبیاء اور آئمہ اگر میں ان کو عصمت نہ بھی دوں تب بھی ان سے زیادہ اطاعت کرنے والا کوئی اور نہ ہوگا. توجہ رکھیے گا بھائی، ایک معمولی سا ٹیچر جانتا ہے کہ اگر میں پرائزز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ نہ کروں تب بھی کلاس کے بچے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھر بھی فرسٹ آئیں گے. تو خدا کو علم تھا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں، یہ انبیاء وہ ہیں جو پوری کائنات میں ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو عصمت نہ بھی دوں تب بھی یہ اطاعت میں سب سے بلند، خضوع خشوع میں سب سے بلند. اچھا، تو جب عصمت دی تب بھی اطاعت میں سب سے بلند، عصمت نہ دی تب بھی اطاعت میں سب سے بلند، تو فائدہ کیا ہے؟ پھر عصمت دی کیوں؟ ساتھ ساتھ چل رہے نا، کہ جب عصمت دے رہے ہیں تب بھی ویسے ہی، عصمت نہ دی تب بھی ویسے ہی، تو دی کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حجت بنانا تھا. وإلا اخلاق کے اعتبار سے، وإلا اطاعت کے اعتبار سے سلمان کس مرتبے پر ہے، ابو ذر کس مرتبے پر ہے، مقدار کس مرتبے پر ہے، جیسے بھی ہو حجت نہیں ہے. حجت صرف وہ ہے کہ جن کی عصمت کی ذمہ داری پروردگار نے لی، جن کی عصمت کی ذمہ داری نبی نے لی. وإلا یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے اس جملے کو، کہ اگر سلمان یہ کہے کہ فقہی مسئلہ ایسا ہے ہم قبول نہ کریں گے، اگر ابو ذر کے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے